شروع کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون, یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی ہم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں یہ مختلف چہ میں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. انداز دیکھیے, ایسے نہیں لگ رہا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, قیامت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے, اور ایک دم اللہ کا نبی بولتا ہے اما یتساءلون, کیا ہو گیا, کیا تم آوازیں بلند کر رہے ہو, کیا ایک ایسی خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے؟ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے چند بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوں, لاؤنچ میں بیٹھے ہوئے باہر, اور جھگڑا کوئی کچھ کیلو کا, اتنے میں کمرے کا دروازہ کھول کے باپ آتا ہے اور غصے میں چیختا ہے, کیا ہو گیا تمہیں, کس بارے میں لڑ رہے ہو, خاموش ہو جاؤ. بالکل دیکھیے ڈانٹ, کلا سیعلمون, ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا, ہرگز نہیں, یعنی ہرگز بات وہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, پتہ لگ جائے گی حقیقت. اور ثم کلا سیعلمون, ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا. بڑا ہی زبردست قسم کا آغاز ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بیٹھا اور ایک دم ریڈیو چینل پر کوئی خبر لگ جائے. آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہوتا ہے جس کو لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور ایک دم اس کو روک کے کہا جاتا ہے, کیا بولتے ہیں, بریکنگ نیوز. بس لکھ لیجیے سورت کا نام, بریکنگ نیوز. اللہ تعالیٰ دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں. اپنی دنیا کی غفلت چھوڑو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا, جس جہان کے لیے تمہیں بنایا وہاں تم جاؤ گے, اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے ساتھ وہاں جا کر معاملہ کیا ہوگا. اور اگر آپ پہلا ہی لفظ دیکھیں نا, ان ما, یہ دو لفظ ہیں, اما جو لفظ ہے نا اس کو آپ بریک اپ کیجئے, ان سے کے معنوں میں, اور ما حرف ہے استفہام کا, ان میں نے سے, ما میں نے کیا, ام ما کیا ہو گیا, کس چیز کے بارے میں. اور عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ نون اور میم جب اکٹھا ہوتا ہے, جیسے یہاں ہو رہا ہے ان پھر ما, تو پڑھنا مشکل ہے نا. اگر آپ عام طور پہ پڑھتے اس کو بریک کر کے تو کیا پڑھتے, ان ما, آواز رکتی ہے نا, تو نون کو میم میں ڈال کے شٹ ڈال دی جاتی ہے. تو ام ما کیا ہے, ان اور ما, کس چیز کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا, یہ کس بحثوں میں پڑے میں, اور بیچ میں سے الف نکل گیا تو کیا پتہ چلا کہ لوگ تو کچھ نہ بولے, خود ہی بتا دیا گیا النبأ العظیم, بہت بڑی خبر کے معنوں میں. لفظ نبا کو بھی دیکھ لیجئے, نون با یا, اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے. ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے بلندی. آپ دیکھیے کہ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے ربوا, سموا, نبوا, تینوں کا ایک ساؤنڈ ہے. ربوا کہاں پڑا ہے آپ نے قرآن میں, سورت بقرہ میں, ٹھیک ہے, کہ ایک شخص ہے اس کا بلندی پہ باغ ہے. ربوا کہتے ہیں بلند چیز کو. اسی ساؤنڈ پہ کہیے سموا, سموا سماوات, یا آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں, یہ بلند ہے. تو آپ کہہ لیں کہ نبوا, ربوا اور سموا, ان تینوں کے معنوں میں اوپر ہوتا ہے. چلیے, اب جب اوپر ہوا تو پھر نبی کون شخص ہوا جو اوپر کھڑا ہوا ہے؟ تو نبی کہتے ہیں اس شخص کو جو اوپر کھڑا ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ لے جو نیچے کھڑوں کو نظر نہیں آتی. بات واضح ہے؟ دیکھیے نبی اور رسول کا فرق سمجھ لیں, آج سے آپ کو اس معنی میں بہت ہی اچھی طرح بات سمجھ آئے گی. انگلش میں بھی لوگ فرق کہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے پروفٹ اور ایک ہوتا ہے میسنجر. پروفٹ کہتے ہیں نبی کو, ٹھیک ہے, اور میسنجر کہتے ہیں رسول کو. یہاں لفظ ہے نبی, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے, انبیاء کرام. تو نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں, ایک وجہ بھی صرف بتا رہی ہوں کہ نبی جو ہے وہ بلندی پہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اوپر بلاتا ہے, ان کا مورائل بلند کرتا ہے. جیسے آپ کو سورۃ الانعام کی ایک آیت میں بتایا تھا کہ اتلو ما اوحی الیک, آؤ میں تم کو وہ خبریں بتاؤں جو اللہ نے بتائیں. یعنی نبی لوگوں کا مورائل بلند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ غیب کی کچھ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں اپنی رحمت سے کہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی, تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں. اور بہت ساری ایسی احادیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ لوگوں, آخرت کی جو باتیں مجھے پتا ہیں, اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم بستروں پہ لذت لینا چھوڑ دو, تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو اگر تمہیں پتا چل جائے کہ قبروں میں مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں بتا دی جاتی تھی جس کے لیے عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران آپ نے ایک دم, کھڑے تھے جب, تو یوں آگے جھپٹے کہ جیسے کسی چیز کو توڑیں گے۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید نماز کا کوئی طریقہ بدل گیا، لیکن آپ آگے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے ایک عجیب عمل دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، نماز کے دوران جنت کے انگوروں کے خوشے میرے اتنے قریب کر دیے گئے کہ میں نے چاہا کہ میں ان کو اچک لوں، لیکن جو ہی میں نے کوشش کی تو مجھ سے دور چلے گئے۔ تو نبی کو اللہ بہت بڑی بڑی خبریں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی نبا کا ہوتا ہے خبر، نیوز کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور نیوز بھی بہت مختلف قسم کی ہوتی ہیں، تو اگر نبا کو خبر کہا جائے تو نبی کون ہے؟ خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ دونوں معنی، جیسے انبئونی کا لفظ قرآن میں پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اچھا پھر مجھ کو خبر دے دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبا کیا تھی؟ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چہمی گوئیاں کرنے لگے۔ ایسے ہی آج بھی ہوتا ہے، جب بھی کہیں قرآن پڑھایا جائے گا، کوئی دین کی دعوت آئے گی نا، تو کچھ لوگ تو وہاں آ کے فائدہ اٹھا رہتے ہیں نا، اور کچھ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، کچھ سنا تم نے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو پتہ نہیں، سنا تو بہت ہے۔ تو بعض دفعہ ایسی باتیں کرنے والے کسی اور سوچ سے کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کچھ اور نکل آتے ہیں۔ تو بالکل گھر گھر اللہ کے نبی کے چرچے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوئے تو کیا نام تو ہوگا۔ جو دشمن ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ خود ہی خبریں عام کرتے ہیں، جیسے آج کے دور میں ویسٹ نے خود ہی اسلام کو اچھالا، قرآن کو اچھالا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ جب 9/11 کا انسیڈنس ہوا تھا تو اس کے بعد جتنے قرآن بکے، اور اس کے بعد جس تیزی سے لوگ اسلام پہ آ رہے ہیں، وہ پہلے نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کو شہرت دے دی۔ تو لہٰذا اللہ بعض اوقات کفار سے اور دشمنوں سے وہ کام کرا لیتا ہے جو اپنوں سے نہیں کراتا، جیسے فرعون نے کیا۔ موسیٰ بیچارے کی کہاں شان تھی کہ وہ سارے گھروں میں جا کے اللہ کا پیغام دیتے اور اپنا معجزہ دکھاتے اور ید بیضا اور عصا دکھاتے؟ نہیں ضرورت تھی بیچارے، ان کے ریسورسز ہی کوئی نہیں تھے، وہ تو پردیس سے آئے تھے، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن آپ دیکھیے فرعون نے کیا کہا، سب طرف سے ہرکارے بلاؤ، ساروں کو جمع کیا، پورا میڈیا بلا لیا، پریس بلا لی کہ آؤ ذرا آج دیکھو موسیٰ کیسے ہارتا ہے۔ اللہ نے سب کے ذریعے پورے میزرمنٹ براڈ کاسٹ کروا دیا موسیٰ کا میسج۔ تو یاد رکھیے، جب اللہ کوئی کام کرواتا ہے نا، تو واللہ ہی آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ تو بات کفار اور نان مسلمز کی ہے نا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بہت ایموشنل ہے، وہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ مستقبل میں آپ لوگ بھی دین کے نمائندے بن کے یہاں سے نکلیں گے۔ کبھی بھی کسی پہ نظر رکھ کر، کسی انسان پر، کسی گروہ پر، کسی کے مال پر یا کسی کے ریسورسز پہ نظر رکھ کے کام نہ کیجیے گا کہ فلاں کو بلا لو درس میں، وہ بڑی پیسے والی ہیں، پھر دیکھنا ہمیں کتنا فنڈ دیں گی، کتنا چندہ دیں گی، اتنا پیسہ جمع کر لو، پھر اس پیسے کی بنیاد پہ یہ کام کر لیں گے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا نا، تو سمجھیں کہ آپ نے اللہ کی مدد کو اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ اپنے کام کے لیے جگہ اور لوگ انعام کے طور پہ دیتا ہے، یہ لکھ لیں۔ یہ حق نہیں ہوتا کسی کا، کسی کے اندر اتنا اخلاص نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دین کے کام کے لیے اس دنیا میں ایک انچ جگہ لے سکے یا ایک انسان کو اپنے ساتھ کرے۔ یہ سراسر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ایسے ساتھی تیار کرتا ہے، ایسی جگہ بن جاتی ہیں، ایسے کام کہ آپ کی دانتوں کے نیچے انگلیاں دبی رہ جائیں اور آپ حیران ہو کہ یہ ہوا کیسے۔ یہی ہوا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ان کا خیال کیا تھا کہ ہم ان کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ کو سیرت یاد ہوگی؟ نہیں یاد تو اب انشاءاللہ بس چند ویک رہ گئے ہیں، آپ نے مہکے شروع سے سیرت شروع کرنی ہے۔ یقین کریں جب آپ پڑھیں گے کہ گھر گھر ابو لہب جاتا تھا اور مکہ میں آنے والے راستوں میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا، سنو ہمارے شہر میں ایک دیوانہ آیا ہوا ہے، جادوگر، باتیں بڑی میٹھی کرتا ہے، اس کی بات نہ سن۔ خود ہی لوگوں کو کانشیس کر دیا، اور آپ پڑھیں گے اور آپ انجوائے کریں گے کہ واہ۔ تو یاد رکھیے، اللہ کام اپنا کرا لیتا ہے۔ یہی حالات وہ تھے جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ساری پیش کر دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبا سے مراد پھر یہاں کیا ہوا؟ تو تین مختلف چیزیں ہیں۔ بڑی خبر سے مراد نمبر ایک قیامت ہے اور آخرت کی خبر۔ اہل مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے اور ہر محفل میں پھر اس پہ ڈسکشنز پیش کرتے تھے۔ کسی سے ملتے کہتے، سنا بھائی تم نے، کوئی کبھی آج تک مر کے زندہ ہوا؟ کبھی یہ بات کوئی مان سکتا ہے؟ گلی سڑی ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو گئیں ان میں جان پڑی، کوئی کہتا بات سنو، یہ بات عقل میں سماتی ہے، لو پچھلی اگلی ساری نسلیں جمع ہوں گی. کوئی اٹھتا تو کہتا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو اپنی جگہ جمے میں یہ روئی کے گالوں کی طرح کرے. کوئی ایک اور صاحب اٹھتے اور وہ کہتے بات سنو، یہ چاند سورج ستارے کیا سب بجھ جائیں گے؟ یہ اتنی دیر سے دنیا کا نظام جمع جمائے، کیا یہ الٹ پلٹ ہو جائے گا؟ اچھا کوئی آتا تو اللہ کے نبی پہ بھی ہلکا سا کمنٹ کر جاتا، دیکھو یہ صاحب کل تک اچھے خاصے تھے، سمجھدار تھے، آج ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیسی انہونی خبریں دیتے ہیں، یہ جنت اور جہنم کی خبریں ہمیں سنا رہے ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے. آپ پڑھیں گے مکی دور سنتے ہوئے کہ لوگ اللہ کے نبی کے چچا کے پاس آگے تھے ہمدردی کرتے ہوئے کہ آپ کے بھتیجے پہ کوئی جن کا اثر ہے، کوئی آسیب ہے یا کچھ ہے، حکیم بلا لیا انہوں نے کہ چلو آؤ ان کا علاج کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، جب بھی آپ اللہ کی بات کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے. اس کو اللہ نے کہا ہم فیہ مختلفون، ان کی تو اپنی باتیں بھی نہیں ملتی. چلیے ایک اور معنی لے لیتے ہیں. پہلا معنی سمجھ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اور قیامت کا موضوع تھا. دوسرا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے انجام کے بارے میں یہ لوگ خود بھی کوئی ایک عقیدہ نہیں رکھتے. اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں مختلف لوگ تھے. سب سے پہلے دیکھیے عیسائی تھے جو اپنے دور کے مسلمان کہلاتے تھے. ان کا عقیدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہوگی. تو عربوں کے کچھ لوگ کرسچین سے امپریس تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے زندگی ہوگی موت کے بعد، لیکن وہ دوسری زندگی جسمانی نہیں ہوگی، روحانی ہوگی. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، کہتے باڈی تو ختم، اسپرچولی کچھ زندہ ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی دوسرا ایک فرقہ تھا جو مشرکین مکہ کا، وہ کیا کہتا تھا کہ آئے گی لیکن شک ہے، ڈاؤٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورت جاسیہ 31 میں ہمیں پہلے سے بتا دیا، ان نظن الا ظنن وما نحن بمستیقنین، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو کوئی نہیں، یعنی بے یقینی کی کیفیت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اچھا. اسی طرح ایک اور جملہ ہم سورت الانعام آیت 29 میں پڑھ چکے، کیا کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی اور ہم مر کے دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے. یہ بھی اب ان کا جملہ، یہ ہے مختلفون. کچھ لوگ دہریے تھے جس کو آپ ایتھیس کہیں گے آج کی زبان میں، وہ کیا کہتے تھے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے تھے زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے ہیں، یہی جیتے ہیں، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرے. سورج جاسیہ کی آیت 24 ہے یہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اور یاد رکھیے جہاں ساؤنڈ نالج نہیں ہوتا نا تو قیل و قال ہوتی ہے. اس نے کہا، میری ماں نے کہا، میں نے باپ سے سنا، میری دادی یہ کہتی تھی، میرے بڑوں نے یہ کہا. اقوال ذریع اس قوم میں زیادہ معروف ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کی نسبت. آج بھی آپ دیکھیے کہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہمارے ملکوں میں نام کی حد تک تو مانتے ہیں قیامت ہے، لیکن عمل کے مطابق دیکھے کوئی تو یقین کوئی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت آنے کا یقین ہو تو کبھی لوگوں کی حق تلفی کوئی کرے، غریبوں کو پیسے، کوئی کسی کی زمینوں پہ قبضے کرے، کوئی نقلی چیزوں کو اصلی بنا کر بیچے. یہ آج مسلمان جو بات اپنے عمل سے کر رہے ہیں نا، بس آپ کہہ لیجئے کفار مکہ بڑے ووکل تھے، وہ منہ سے کہہ دیتے تھے. اور جڑ لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ جڑ تھے. آج مہذب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہوشیار لوگ ہیں، تو وہ ایسی باتوں کو عمل سے بتاتے ہیں. اب آپ سوچیے، ایک شخص سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، 100 سال کی پلاننگ کر کے اس دنیا میں پاؤں جمانے کی کوشش کرتا ہے. پیدا ہوتا ہے ایک بچہ، میں آپ جیسے ساتھیوں کی بات نہیں کرتی جو ماشاءاللہ باشعور ہے، قرآن پڑھنے کے بعد تو انسان باشعور ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں اپنے مسلمانوں میں، تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر کم از کم اس کی زندگی کے پہلے 25 سال کس چیز میں گزر جاتے ہیں؟ اس کی کیریئر بلڈنگ میں، یہی ہے نا، اسی میں سب کچھ آ گیا نا، تعلیم بھی آ گئی، اس کا پروفیشن بھی آ گیا. پھر 25 سال کا مرد لڑکا یا تو ڈاکٹر بن جائے گا یا انجینئر بنے گا یا کچھ نہ کچھ کرے گا. 25 سال تک تو آپ نے اس کو سوچنے بھی نہیں دیا کہ تمہارا ایک اور کیریئر بھی ہے. چلیے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، بہت پیچھے نہ جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 300 سال پیچھے چلے جائیں. ہمارے اسلاف کی مائیں کیا کرتی تھی، پیدا ہونے کے بعد بچے کو سب سے پہلے اس کا اصل کیریئر سمجھاتی تھی، کیریئر بلڈنگ. کہ بیٹا مروگے تو کیا ہوگا، بیٹا ایز اے مسلم تم نے کیا کرنا ہے، دین کے مجاہد کیسے بننا. یہ سوچ دے کر 15-16 سال کی عمر میں بچوں کو پھر بھیجتی تھی، جاؤ تم دنیا میں جاؤ اور سیکھو اور سکھاؤ اور پریکٹیکل زندگی میں آؤ. نتیجہ کیا نکلا؟ 18 سال کی عمر میں بچے بہت ایکٹیو ہوتے تھے، وہ کئی کام کر چکے ہوتے تھے، دین کا علم تو تھا دنیاوی طور پہ. محمد بن قاسم کی کئی بار مثال لی آپ نے، وہ سندھ فتح کر کے آگئے. آپ کا 18 سال کا بچہ ماشاءاللہ ابھی کس قابل ہے؟ آپ تو اس سے دودھ کی بوتل نہیں منگوائیں گی، مجھے یقین ہے. آپ کہیں گے یہ تو 3% لے آئے گا، مجھے تو 6% چاہیے تھے. سبزی منگا کے تو دیکھیے ذرا جو وہ گن کھلائیں گے، اور دال منگوا کے دیکھیں پھر دیکھیں وہ کون سی دال لائیں گے. ہم نے اپنے بچوں کی تباہی عمریں کم کر دی، یہ ایک الگ ایشو ہے. کل اس کے اوپر ایک پوری تقریباً 50 منٹ کی ٹاک ہوئی ہے، اور اس کا ساری کا تھیم یہی تھا کہ آج کے دور میں عورت قرآن کیوں پڑھے. یقین کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے یہ پیغام دے دینا جو مسلمان ہونے کے بعد پہلی بنیادی ضرورت ہے، تو بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوں. ہمارے بچے جس عمر میں ہماری آنکھوں میں روڑے بنٹتے ہیں اور اٹکتے ہیں اور ہمیں رلاتے ہیں نا، وہ ہمارے اس گناہ کی سزا ہے کہ ہم نے ان کو زندگی کا وہ مقصد نہیں دیا. ہم ان کو بھیجتے کہیں اور ہے، طریقہ زندگی کا اور ہے، دنیا کی دوڑ کچھ اور ہے، لائف سٹائل اور ہے، لنچ باکسز کچھ اور قسم کے ہیں، کارٹون ان کے کچھ اور ہیں. ویسے کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، بی اے گڈ مسلم. تو بہرحال یہ تو ایک درد والی بات تھی. اللہ کے نبی کے دور میں جس دور میں یہ آیتیں اتر رہی تھی، وہاں کے حالات جو تھے وہ ہم نے سامنے رکھ لیے. اسی طرح کچھ اور لوگ تھے، نہ وہ دہریے تھے یعنی کہ ایتھیس نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور نہ ان کو اس پہ شک تھا کہ دوسری زندگی نہیں ہے. وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور دوسری زندگی جو ہے وہ آئے گی، لیکن حساب نہیں ہوگا. یہ بھی ایک مصیبت تھی. کہتے تھے اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے اور ایک اسمائل دینا ہے، تو کہنا گو ہیڈ. کچھ کو خوشی کیا تھی، چونکہ یہاں میں بہت دے دیا تو یہ کیسے اس کے وہاں نہ دے. پیچھے آپ سورہ کہف میں قصہ پڑھ چکے ہیں دو باغ والوں کا. باغ والے جو دو دوست تھے، اس نے کہا جس نے یہاں دے دیا، وہی ردت تو اللہ رب الاجید خیرم منہا، اگر میں پہنچ بھی گیا اپنے رب کے سامنے تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. ابو جہل جیسے سردار آ کے کہتے تھے اے محمد دیکھ آج ہمیں کتنا کچھ ملا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیرا کیا خیال ہے وہاں جا کے ہمیں نہیں ملے گا؟ تو ایسی باتیں تھی. ایک آخری کال بھی ان کا نوٹ کر لیجئے، سورۃ یاسین آیت 78 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک کال نقل کیا. کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم. ایک شخص تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا، قبرستان سے ایک سوکھی بھربری سی ہڈی لے کر آ گیا، کہا یہ بتاؤ کہ اس بسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو اس پہ اگلی آیت میں کہا نا قل یحیی الذی انشاہا وہی اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ کیا. تو کہہ لیجئے کہ آخرت کے بارے میں تیر تکے چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے شعور پہ ہتھوڑے برساتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، کل سیعلمون ثم کل سیعلمون، ان قریب ان کو لگ بتا جائے گا، کل ہرگز نہیں. یعنی جو یہ بات کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے، یہ ایسی یقینی بات ہے جس میں بحث کی ضرورت نہیں، جس میں سوال کی ضرورت نہیں، جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں جب وہ وقت آئے گا تو ان کو لگ بتا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. اب یہ بات چھیڑنے والی بات تھی، بس اللہ نے یہ بات چھیڑی. اب اگلی بہت ساری آیتوں میں آپ دیکھیں گے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو رب 24 گھنٹے کے اندر اتنی نشانیاں دکھائے، کیا اس کے لیے اس دنیا کے بعد پھر اور کوئی کام نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ساری باتیں کر کرا کر اللہ تعالیٰ اب کائنات کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرواتے ہیں، خبر دلاتے ہیں، اور اسی طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا تم نے کبھی نہیں سوچا. اب آپ اگلی آیتوں کو سنتے ہیں، بالکل بچے بن جائیں، بیبیز، یا بیبی نہیں تو کم از کم 4-5 سال کا ایک شعور کی طرف آتا ہوا بچہ، اور اس سے سوال ہو رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا، ایک بچھونا نہیں بنا دیا، بل جبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا. اوتاد وتدن کی جمع، واو تا اور دال، وتد کی جمع میخیں، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنا دیا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے. فرش کی طرح تم اس زمین پر چلتے ہو، ہے یہ بیضوی، اور تمہارے لیے کیا مہادا. مہاد کہتا ہے بچھونا، بستر پہ جیسے بیڈ شیٹ ہوتی ہے. کیسے زمین پہ ہم سیدھے چلتے ہیں، حالانکہ آپ کو ہوتا ہے یہ ہر موڑ پہ یوں مڑ رہی ہے. پہلے کہتے تھے زمین گول ہے، اب کہتے ہیں کہ یہ اوول ہے. آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے، اگلی صورت میں بھی ذکر آئے گا، تو کیا بتایا کہ ہے زمین گول لیکن تم اس پہ سیدھے ہو. گول ہے تو سیدھی کیوں ہے؟ کیونکہ پہاڑوں کی میخیں لگی ہیں، اللہ نے اس کو حرکت دینے سے بچا دیا. پہاڑ نہ ہوتے نا تو زمین جو لڑکتی، اللہ نے ان کو بنا کے رکھ دیا. اور وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. کیسے جوڑے بنے؟ مذکر اور مونس، میل اینڈ فیمیل، نر اور مادہ، ایک معنی. پھر ازواج کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے کائنڈس. پہلا کیا دیکھا ہم نے؟ جینڈر، اور دوسرے کائنڈس، ڈفرینٹ کائنڈس. مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں، رنگ فرق، شکلیں فرق. کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے، یعنی ازواج میں اپوزٹ بھی آتا ہے اور سملر بھی آتا ہے. کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی لمبے قد کی قوم ہے تو کوئی چھوٹے قد کی قوم ہے. کسی کے ناک کتنے پتلے، کسی کے ناک کتنے چپٹے. آخر اتنی ورائٹی جس ذات نے پیدا کی، بتاؤ کیا اس کے لیے مشکل ہے کوئی کہ پھر دوبارہ اس دنیا کو جوڑ لے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا. سُبَاتًا، سُبَات کہتے ہیں قطع. کہاں پڑھا یہ لفظ قرآن میں؟ اب تو بتا دیں. اصحاب السبت، ہفتے والے لوگ، مچھلی کے واقعات، ٹھیک ہے؟ تو اصحاب السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، سیٹرڈے کو. کیوں کہتے تھے؟ ہولی ڈے، چھٹی کا دن، چھٹی والے دن باقی چیزیں کٹ جاتی ہیں نا. تو سبات کا معنی کاٹنا، آرام معنی ہے اس کا. رات میں انسان تو کیا، جانوروں کی بھی حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں، سکون ہو، لوگ سو جائیں، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب رات کو سبات کہنے کا سکون ہوتا ہے، سب سو گئے، سب موومنٹس ختم، الا یہ کہ تھوڑی بہت چلتی جائے باتیں. دوسرا اس کا مطلب یہ کہ رات تمہارے اعمال کو کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کا سلسلہ وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب عمل ختم ہوا تو آرام ہو گیا نا. اب جس طرح ہر رات کو تمہارے عمل کا سلسلہ منقطع ہوا، جعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے پردہ بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے روزگار کا ذریعہ بنا دیا، یعنی پھر اگلے دن اٹھتے ہو دوبارہ روزگار کماتے ہو، دنیا کے کام دھندے شروع ہو جاتے ہیں. رات کے اندھیرے اور اس کی سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپاتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اس لیے لباسا کہہ دیا. اب اگلا دن ہوا تو تم پھر ایک نئی دنیا میں چل پڑے، تو کیا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے؟ اب امیجن کرے، ابھی یہاں رک کے سوچئے، رات کو لوگ سو جاتے ہیں، اور نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. جب ہم بستر پہ بے سدھ ہو کے سوتے ہیں، تو کسی نے کبھی اگر پہلے سے کسی کو سوتا نہ دیکھا ہو تو کیا کہے گا؟ بہت ہو گیا، بندہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. کوئی اس کے گلے پہ تلوار رکھ لے یا چھری رکھ دے، جب تک اس کو کچھ درد نہیں ہو گیا اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. تو اب آپ سوچئے کہ اس دنیا میں ہم چل پھر رہے تھے، موت کی چھری ہماری گردن پہ چلی، جس طرح رات نے لباس کی طرح ہمیں چھپایا، ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا. تو جس طرح وجعلنا النہار معاشا کی صورت میں اگلے دن ہم اٹھ گئے، تو کیا قبروں میں سے اگلے دن نہیں اٹھ سکتے؟ یہ قیامت کی علامت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وہ چیزیں کہ جن پہ غور و فکر کرو گے تو رات سے دن اور دن سے رات نکل رہا ہے، تو گویا کہ پھر مرنے کے بعد اللہ تمہیں کیوں نہیں جگا سکتا؟ فرق پتہ کتنا ہے؟ اب انفرادی قیامت ہے، ہر بندے کے ساتھ ون آن ون بیس پہ ہو رہا ہے. جب وہ سو کے اٹھے گا اس وقت اٹھ گیا، کوئی جلدی اٹھ گیا، کوئی دیر سے اٹھ گیا. جب سویا تو اس کی موت شروع، جب اٹھا تو اس کا باس شروع، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن قیامت کے دن وہ ایک ہی دھماکہ ہوگا، سب ایک ساتھ ہی سوئیں گے اور ایک ہی ساتھ اٹھیں گے، اور ایک ہی ساتھ ان کا حساب ہوگا. تو لہٰذا ایک مثال دے کر اب دوسری چیز اس پہ بھی غور کیجئے گا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے. سبن سات، شداد وہی ہے جس کو اردو میں آپ شدید کہتے ہیں، شدت، شدید، یعنی صحیح مضبوط قسم کے آسمان بنائے. یہاں سے پہلی بات تو پتہ چلی کہ آسمان سات ہے، سیون ہیونز کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آسمان سٹرونگ ہے، دیکھنے میں بھاپ کی طرح لگتا ہے نا، جب جہاز اوپر جاتا ہے اور آپ بادلوں میں سے اوپر جاتے ہیں، تو آسمان کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ لوہا ہوگا تو مضبوطی ہے، سٹیل کی چیز بنائیں گے تو مضبوط ہوگی، گولڈ کی بنائیں گے تو مضبوط ہوگی، ایسے ہی ہوتا ہے نا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہ ووڈ ہے تو یہ مضبوط ہے، لیکن یہ پلاسٹک ہے یہ اتنا مضبوط نہیں، یہ اس سے بھی کمزور ہے، فیلنگ ایسی آتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے آسمان ڈیلیکیٹ، مکسچر آف سم گیسز، لیکن ہے بہت مضبوط. اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ؟ جی آپ،
یہ جو میٹیئرز ہوتے ہیں وہ ہمارے اس میں اس لیے داخل ہو پاتے ہیں کیونکہ یہ جو سات ہیونز ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری جو ریز ہیں وہ بھی زمین تک اس طرح نہیں آ سکتی کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں.
جی آپ نے سائنس کی بات بتا دی نا آپ، یہ جو سیون لیئرز ہیں نا سورج کے، اور ہمارے بیچ میں آسمان کے یہ سات پردے، اب یوں کہہ لیجئے کہ ایک پوری چادر بچھی ہوئی ہے، مثال دے رہی ہوں صرف سمجھانے کے لیے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، نائٹروجن گیس ہے، اتنی موٹی اس کی لیئر ہے. 500 سال، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جن بٹوین ڈفرنس ہے نا، یہ 500 ایئرس کا ہے. اس کے بعد اگلی لیئر مثال ہے اوزون کی لیئر ہے، پھر اس کی. اب ہوتا کیا کہ جب اوپر سے سورج کی روشنی پڑتی ہے، وہ پہلے اوپر والے آسمان کی ان گیسز میں سے چھنتی ہے، جیسے ایک چھلنی ہے، تھوڑی سی وہ ہلکی ہو گئی، پھر اس کے بعد 500 سال کے بعد دوسرا، پھر ہمارے اس آسمان دنیا تک آنے تک سورج کی شدت اتنی رہ چکی ہوتی ہے جتنی ہمیں ضروری ہے. اگر یہ بیچ میں سے چادریں اتار دی جائیں نا، جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ خیمہ سوچئے، بہت دھوپ تھی، کوئی پتلی سی چادر ڈالتا ہے پھر بھی گرمی لگے گی، پھر کوئی اس کے اوپر تھوڑا سا دور ٹینٹ ڈال دیتا ہے تو اور بھی بیٹر ہوگا، پھر اس کے اوپر اگر کوئی چادریں بچھا لیتا ہے تو اور تھوڑا فرق پڑے گا، لیکن آپ بالکل لینٹر ڈال دیتے ہیں تو اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اے سی لگا لیں گے تو اور ٹھنڈک ہے نا. یہ سبن شدادن ہمیں موسموں کی شدتوں سے بچاتی ہیں. اب یہ اسٹرانگ ہے تو اتنے سخت سورج کو کی لائٹوں کو ہمارے تک آنے سے روکتی ہے، کیونکہ اگر یہ سافٹ ہوتا، بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا، تو سورج کی اس حدت سے تو یہ خود ہی جل چکا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سن پروف ہے اپنی سمجھ کے لیے. چلیے، یہ تو تھی سائنسی بات، میرا سوال کچھ اور تھا. میں نے پوچھا کہ آسمان بہت مضبوط ہے، اس کی وجہ کوئی دلیل؟ دیکھیے سورہ ملک میں بھی ہم پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور اس میں کوئی سوراخ نہیں، اور فرج جیل بسر کر روتے ہی، دو بار بھی دیکھ لو، حل ترامن فطور، یہ تو ہے. قرآن و حدیث سے جو میں بات پتہ چلتی ہے نا، تو آسمانوں میں ڈورز ہیں، انٹرسز ہیں، ہر وقت یہ کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں. ہمارے جو اعمال ہیں نا، یہ اوپر جاتے ہیں آسمان پہ، ٹھیک ہے. جو لوگ فوت ہوتے ہیں اور نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں اوپر جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دیکھیے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وحی اترتی تھی، رزق اترتا ہے، آج بارش اترتی ہے. اتنی صدیاں، یعنی کل ہی شاید آپ کو کہتا ہے کہ 35 بلین ایئرز ہو گئے ہیں، یا کتنے کم ہو بیشے، کس نے دیکھا؟ یہ تو ایک اندازہ ہی ہے نا اس دنیا کو بنے ہوئے. تب سے مسلسل ان یوز ہیں، کھولو بند کرو، کھولو بند کرو. نہ ان کے کیچرز لوز ہوئے، نہ ان کے وہ ڈور نوبس خراب ہو گئے. ہماری دنیا کی چھتیں کتنے کسل رہتی ہیں جی. آپ جی غیب پہ یقین رکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جتنا بوجھ اس زمین نے ہمارا لادا ہوا ہے نا، انسان، جانور، پانی، کتنا ہے، عقل کو کچھ ہونے لگتا ہے سوچ کے. پھر آپ دیکھیے پہاڑ اتنے بڑے بڑے، پھر آپ دیکھیے منوں ٹنوں وزن ہے. ہم ایک من وزن یا ایک ٹن وزن یہاں سے پاکستان بھیجیں گے تو کتنے 1000 پاؤنڈ لگ جائیں گے. شپنگ کمپنیز کس چیز کے لیتی ہیں؟ پر ویٹ لیتی ہیں نا. اس مٹی کے اوپر، اس زمین پہ کتنے بوجھ لدے ہوئے ہیں، ہائی رائزز، لمبی لمبی بلڈنگیں، مان لیں. لیکن جو بوجھ آسمانوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کی مثال تو مجھے وہی یاد آ رہی ہے کہ جب پہلی وحی کے ختم ہونے پہ، یا اس وقفے کے دوران جب دوسری وحی ابھی نہیں آئی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو ایسے لگا کہ پورے آسمان پہ جبرائیل ہیں، 600 پارے جبرائیل کے. تو آسمانوں پہ کون ہے؟ فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور آپ کو تو جنت بھی آسمانوں پہ ہے. یقین کریں کہ یہ آسمان بڑا اسٹرانگ ہے. کوئی پوچھ سکے نا کہ یہ چھت کس نے بنائی، ہم بھی اسی سے اپنی چھتیں بنائے، تو وہ پوچھ سکتا ہے. ایک چیز بڑی مضبوط ہے، پڑی ہوئی ہے، سمپل ڈیکوریشن، اٹس اوکے. آسمان پڑا ہوا نہیں ہے، مسلسل انجوز ہے. اور ہماری بلڈنگ 100 سال، 200 سال پرانی، 500 سال پرانی بلڈنگ تو میرے لیے ویسے گرا دیں گے جب وہ خود ہی گر جائے گی. آسمان کتنے 100 سال پرانا ہے اور اتنا ڈیلیکیٹ ہے. تو سب انشداد، ہم نے دیکھو یہ سات اتنی خوبصورت لیئرز بنا دی. سوچو صحیح، جس ذات نے اس کو بنایا ہے، کیا وہ اس کو پھاڑ نہیں سکتا؟ عزت سمان فطرت و عزت سمان شقت. اب اگلی صورتوں میں یہی کچھ پڑھنا ہے اپنے روز. ایسا لگتا ہے ہر طرف بس ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. تو فرمایا پھر وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج پیدا کر دیا. مراد کیا ہے؟ سورج. جالا کا معنی خلقا، سورج کو کہتے ہیں سراجن، اور وهاجا چمکتا ہوا روشن. یعنی آسمان کے اوپر آپ دیکھیے سورج کا بھی بوجھ دکھتا ہے. اللہ نوز دی بیسٹ، ریئلٹی کیا ہے. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ سورج آسمان پہ ہے. اب آسمان نے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ کدھر ہے، اس کو آپ ابھی نہ چھیڑیں. لیکن ایک اور چیز جس کو آسمان کی زینت بنا دیا، وَنزَلْنَا مِنَ الْمُوْسِرَاتِ مَانْ سَجَّاجَا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، یعنی بادلوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی تو آسمانوں پہ ہیں. لفظ استعمال ہوا ہے موسیرات، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ عین سواد را، سورت دہر میں بات ہوئی تھی نا اثر، ٹھیک ہے؟ تو پھر موسیرات کیا ہوا؟ اثر سے، اور اثر کا معنی کہتا ہے نچوڑ. اسیرات کہتے ہیں عربی میں جوسیز کو. کبھی بھی آپ دیکھیں نا یہ دکانیں ہیں جہاں جوسیز اور سمودیز ملتی ہیں، تو کیا لکھا ہوتا ہے باہر؟ معصیرات اور معقولات، یعنی یہی کھانا پینے کا جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اب موسیرات کیا ہے؟ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوں. لیکن کون سی؟ جو بھی برسی نہیں ہے. انگلش میں بادلوں کے لیے مختلف نام ہے نا، مثلا جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ دیر آر کلاؤڈس، تو کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ بادل جو بہت بنے ہوئے کالے سیاہ ہیں اور ابھی برسے نہیں. اور اگر آپ کو کہہ دے کہ اٹ واز ریننگ، تو رین کیا ہوتی ہے؟ برسنے والی ہے نا. تو موسیرات کیا ہیں؟ کلاؤڈس، پانی سے بھری ہوئی ہیں، ہیوی ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں بے شک نکل رہی ہیں، ابھی برسی نہیں ہے. اچھا، اسی سے ایک لفظ عربی میں آتا ہے، المرأت المحتسرہ. مرأ کہتے ہیں عورت کو، محتسرہ وہی لفظ ہے جو یہاں موسیرات ہے. وہ عورت جس کے پیریڈز قریب ہوں لیکن ابھی شروع نہیں ہوا. سسٹرز جانتی ہیں کہ یہ دن بوجھل ہوتے ہیں، طبیعت میں بوجھ ہے، تو ادھر بھی لفظ متاثرہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اس وقت بھری ہوئی ہے لیکن ابھی کام شروع نہیں ہوا. اور سجاجہ کہتے ہیں کثرت سے بہنے والے پانی کو، کہ دیکھو یہ جو بادل آسمانوں پہ بنے ہیں یہ کہاں سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے پانی نکال دیا. اس سے ہوا کیا؟ اب یہ دوسری دلیل ہے قیامت کے آنے کی، اس کو نوٹ کیجئے گا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اسے اناج اور سبزہ اگائیں.